جمعے کی راتیں جو ہیں انہیں کے ساتھ گزاری. لیکن یہ کہ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ یہ اپنی اس حد سے جو سیلنگ انہوں نے لگا لی ہے اس سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں, اور اگر دین کا تقاضا اسی حد تک ہے تب تو ٹھیک ہے, پھر تو اسی کے اندر شامل ہو جانا چاہیے, اپنا تن من دل لگا دینا چاہیے. لیکن اگر دین کا تقاضا اس سے پورا نہیں ہوتا, اس نظام کا معاملہ, یہ جو ظلم چل رہا ہے, استحصال ہو رہا ہے, ظاہر بات ہے کہ عوام کا مسئلہ تو وہ ہے, ایک طرف دولت کے انبار بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے فاقہ ہے اور بھوک ہے, علاج جو ہے ان کو وہ رنگدار پانی جو ہے وہ بمشکل ملتا ہے, ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہی سہولتیں یہاں مہیا نہیں ہے. وہ کسان, وہ ہاری جو جس کے خون پسینے سے در حقیقت زمین جو ہے وہ اپنی دولت اگلتی ہے, اسے اس کا حصہ نہیں ملتا, بلکہ کوئی جاگیردار بیٹھا ہوا کہیں پر اپنے ایئر کنڈیشن بنگلوں میں ان کی محنت کی بنیاد کے اوپر عیش کر رہا ہے. یہ نظام جو قرآن نے کہا تھا لے یقوم الناس بالقسط, ہم نے تو اپنے رسول اس لیے بھیجے کہ وہ عدل کا نظام قائم کر, جیسے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا اپنا پہلا خطبہ جو دیا ہے بیعت خلافت کے بعد کے لوگوں, تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دوں, اور جو قوی ہے میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ دوں. تو یہ تو حق کا معاملہ کہ اس کے اوپر جو قبضہ کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہ ہے در حقیقت کہ ان کے شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا, یہ ہے اصل کرنے کا کام. تو در حقیقت تبلیغی جماعت جو حد تک کر رہی ہے ٹھیک ہے, غنیمت سمجھیے. بہت سے لوگ ہیں جن کی شامیں کسی اور رنگ میں بسر ہوتی تھی, پہلے سنیماؤں میں یا اب وہ ٹی وی ہی کافی بڑا سنیما گھر کے اندر موجود ہے, اب ان کی شامیں مسجد میں بسر ہو رہی ہیں, وہ کہیں لوگوں کو خیر کی کوئی تلقین کرنے کے لیے اپنا گشت کر رہے ہیں, اچھا کام ہے جو ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ اس سے زیادہ کی توقع نہیں, ہر تحریک نے اپنا ایک ہدف بنا لیا ہے. جماعت اسلامی ہے وہ اصل میں قائم تو ہوئی تھی اقامت دین کے لیے, اسی نظام خلافت. مولانا مودودی ہی نے در حقیقت آج کا تصور جو ہے اور اس کے لیے نئی اصطلاحات وضع کی تھی کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے, یہ تھیو ڈیموکریسی ہے, یہ خالص ڈیموکریسی بھی نہیں خالص تھیوکریسی بھی نہیں. تھیوکریسی کا مطلب ہے ایک مذہبی طبقے کی حکومت, ڈیموکریسی کا مطلب ہے عوام کی حکومت. تو یہ دونوں کا ایک امتزاج ہے. اس کا تھیو ایلیمنٹ کیا ہے, مذہب کا حصہ کیا, اللہ اور اس کے رسول کے احکام, کوئی طبقہ نہیں, کوئی کلرجی نہیں, کسی پوپ کا حکومت نہیں, بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام, کتاب و سنت کی بالادست, یہ اس کا مذہبی ایلیمنٹ ہے. باقی جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے وہاں آپس میں, اسے آپ ڈیموکریسی کہہ لیں کہ وہ آپس کے مشورے سے امرہم شورا بینہم. تو گویا کہ تھیو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ان کی نیو اصطلاح ہے, اور اس کے لیے اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے اس کا تصور انہوں نے دیا تھا. لیکن بدقسمتی یہ کہ پاکستان میں انہیں کچھ ایسا محسوس ہوا پاکستان بننے کے فوراً بعد کہ ایک خلاصہ ہے, مسلم لیگ نے جو کانسیپٹ دیا تھا پاکستان کے حصول کا ایک مقصد دیا تھا, اس سے آگے کا تصور تھا نہیں. پاکستان بن گیا, مسلم لیگ کی حقیقت ختم ہو گئی. یہ بات بھی صحیح تھی اس حد تک, مسلم لیگ تو اس طرح سے سمجھیے کہ یہاں سے بالکل ایک دم ختم ہو کر رہ گئی. لیکن یہ کہ اس سے کوئی خلا نہیں پیدا ہوا تھا, اس لیے کہ اصل نظام تو یہاں جاگیرداری کا تھا, وہ موجود تھا, اس خلا کو پر کیا جاگیرداروں نے. پھر جاگیرداروں نے جب بھیگا مشتی کی زیادہ اور دھما چوکری مچائی تو اس کے اندر بیوروکریسی آ گئی اور پھر آرمی آ گئی. یہ تین ہیں در حقیقت مثلث کے, یہ تین اضلاع ہیں اور یہ ریوالو کرتے ہیں. تین کو یوں سمجھیے, مثلث اگر ریوالو کر رہی ہو, کبھی ایک بیس سامنے آ جائے گا, کبھی دوسرا سائڈ سامنے آ جائے گا, کبھی تیسرا, کبھی فوج سامنے ہے, سول بیوروکریسی, اور یہ جاگیردار پیچھے ہیں. اب جاگیرداروں میں سرمایہ دار بھی شامل ہو گئے, اب یہ یا وہ دو پیچھے ہو گئے یا کسی وقت وہ جاگیردار آگے کر دیے اور بیوروکریسی بھی اور آرمی بھی پیچھے ہو گئی. اس وقت وہ صورتحال ہے اس بارے ملک میں. ضیاء الحق صاحب بھی خود کچھ دیر خود سامنے رہے, پھر وہ انہوں نے بھی ایک وہ جو ہے نقشہ بنا کر شورا کا اور انہیں جاگیرداروں کو لا کر بٹھا دیا. یہ نظام جو ہے یہ الیکشن کے اندر حصہ لے کر اس کو نہیں بدلا جا سکتا, اس لیے کہ الیکشن میں تو وہی آئیں گے, ایک چٹا نہیں آئے گا بھتیجا آ جائے گا, ایک بھائی نہیں آئے گا دوسرا بھائی آ جائے گا. اب لیکن یہ کہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی, کیا کریں, جو بھی امکان ہو سکتا ہے سمجھانے کا کہ بھائی آپ اپنے 40 برس کی جو ہے کم سے کم جو بیلنس شیٹ ہے اسی کو دیکھ لیجیے. 51 سے لے کر 91 تک یہ 40 برس لگا دیے ہیں, کیا نتیجہ نکلا, کیا پیش رفت ہوئی, کیا پیش قدمی ہوئی. یہ کہ ادھر کبھی ادھر کا زمینہ بن گئے, کبھی ادھر کا زمینہ بن گئے, اب کیسے ان کو کہیں کہ یہ راستہ نہیں ہے. دعا ہی کر سکتے, اللہ تعالیٰ سے، طالب ہو خدا سے، تو دعا ہی کا ہے یہ کام، اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل دے. لیکن یہ کہ اس پس منظر میں اب کس کو جمع کریں، کس کو بلائیں، کس طرف دیکھوں، کدھر جاؤں، کسے آواز دوں؟ اے ہجوم نامرادی، دل بہت گھبرائے. وہ تو انسان جب سب کچھ دیکھ لیا، بالآخر طے کرنا پڑا کہ بھائی جو بھی تمہارے اندر سکت ہے، جو صلاحیت ہے، جو بھی تمہارے اندر استعداد ہے، اس کو لے کر آؤ. پکارو من انصاری اللہ، کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ اس انقلاب کے لیے، خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے، اس سسٹم آف سوشل جسٹس کے لیے. کہلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ وہ نظام قائم ہو جائے کہ دولت صرف سرمایہ داروں ہی کے مابین گردش میں نہ رہے، ارتکاز دولت نہ ہو. وہ یہ کہ جس کے اوپر کوئی کسی کا ظلم نہ کر رہا ہو، سب کے حقوق جو ہے محفوظ ہو. وہ نظام قائم کرنے کے لیے، سردھر کی بازی لگانے کے لیے، من انصاری اللہ، کون ہے جو میرا مددگار بنے؟ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی ایسی سیاسی تحریک سے نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈگڈگی بجائیں روٹی کپڑا اور مکان، اور اس کے گرد لوگوں کو جمع کر لیں. اس سے کیا ہوگا؟ وہ تو پھر یہ کہ نظام تو نہیں بدلے گا. نظام بدلنے کے لیے، خاص طور پر اگر آپ اسلام کا نظام لانا چاہتے ہیں، وہ جو میں سٹیجز بیان کر چکا ہوں، پہلے خود اللہ کے خلیفہ بنو، اپنی ذات میں، اپنے گھر میں جو کچھ دے رکھا ہے اسے لگاؤ اللہ کی راہ، یہاں تک کہ گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس لیے کہ صحابہ کرام جب گئے تھے مکے سے مدینے، تو فیملیز کو ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، وہ تو ان بھیڑیوں کے حوالے کر کے گئے تھے. ان کی فیملیز تو وہیں تھی، اپنے گھروں سے نکل آئے. ہم کو حکم ہے اللہ کے رسول کا، ہجرت کرو. اور وہ بھیڑیوں نے جو کچھ کیا ہے، جیسے ان کے گھروں کے اثاثے تک لوٹ لیے، اور اسی سے وہ کیپیٹل بنایا تھا جس سے کہ وہ بہت بڑا قافلہ جو ہے تجارتی مال کا وہ جا رہا تھا، جس کا کہ حضور نے پھر اس کا تعاقب بھی کیا تھا جبکہ وہ ابو سفیان کی سرکردگی میں شام کی طرف جا رہا تھا. اس کے لیے اصل اثاثہ مہاجرین جو تھے مسلمان، ان کے گھروں کا سارا سامان لوٹ کر اس سے کیپیٹل ریز کیا گیا. تو ان مرحلوں کے لیے تیاری ہمیں کرنی ہوگی. اور جماعتوں کے بارے میں یہ، میں نہیں عام طور پر اس طرح کی باتیں کیا کرتا، لیکن اب ہمیں کچھ کھل کر بات کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ورنہ بار بار یہ خیال آپ کو پریشان کرتا رہے گا. میں نے ابھی کچھ 4 سال قبل تنظیم اسلامی سمیت متحدہ شریعت بحاظ میں بھی شریک ہو کر دیکھ لیا. میں نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں آپس میں کس طریقے سے ان کے مابین صرف اس بات پر بھی لڑائی ہوتی ہے کہ پوسٹر میں اس کا نام بڑا کیوں ہے، میرا نام چھوٹا کیوں ہے. کیا کریں؟ جو حالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، درد دل ہے. بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں صرف کریٹیسائز کر رہا ہوں کہ میں بھی انہیں میں سے ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان حالات میں کمر کسے، ہمت کریں. اگر آپ کا قافلہ چلتا ہوا نظر آئے، اگر یہ ایک حقیقی حرکت نظر آئے، تو پھر لوگ آئیں گے، پھر وہ بھی سوچیں گے، سنجیدگی سے سوچیں گے، اور اس کے بارے میں غور کرنے کو تیار ہوں گے. لیکن ابتدا ہی میں ایسی کوئی توقع لے کر اور اس کے انتظار میں بیٹھ رہنا، یہ در حقیقت گویا کہ اپنے مقصد کو خود ناکام بنا دینا ہوگا. جہاں تک تعلیم قرآن کا معاملہ ہے، بڑی پیاری بات کہی ہے جن صاحب نے بھی کہی ہے، میں نے نام تو نوٹ نہیں کیے، کہ جو ہمارے ہاں شعور کی کمی ہے، دین کے صحیح فہم جو ہے لوگوں کو حاصل نہیں ہے، دین کا صحیح تصور ہی نہیں ہے. کسی کے نزدیک تو بس تعزیہ اصل دین ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس میں اگر ماتم کر لیا، کپڑے کالے پہن لیے، اور کیا چاہیے، کوئی تھوڑا سا ماتم کر لیا. کسی کے نزدیک عرس اصل دین ہے، سال بسال اپنے کسی بزرگ کے مزار پر ہو آئے، وہاں چاہے دھمال کھیل لیا، کچھ اور کر لیا، بس ہو گیا دین. اور دین اور کسی کا نام ہے؟ تو یہ تو ہمارے ماسس کا تصور دین تو یہ ہے. پھر یہ کہ ہمارے ہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا اپنا ایک تصور دین ہے، وہ صحیح تصور دین موجود نہیں. پھر جو مسلمان مذہبی مزاج کے ہیں، ان کے سامنے صحیح تصور فرائض دینی نہیں ہے. دین اسے چاہتا کیا؟ ایک طبقہ سمجھتا ہے نماز ہم نے پڑھ لی، روزہ رکھ دیا، عمرہ بھی ہم کراتے ہیں ہر سال یا جب بھی اللہ توفیق دیتا ہے، حج بھی کر لیے ہیں کئی کر لی، اور کیا چاہیے؟ دین کا اور کون سا فرض رہ گیا؟ زکات بھی ہم دے دیتے ہیں، پورے ہمارے چاروں پلرز کھڑے ہیں، اور یہ کہ کلمہ شہادت تو ہے ہی ہے، پانچ ستون دین کے پورے ہو گئے، بنی الاسلام علی خمس. انہیں یہ تصور ہی حاصل نہیں ہے کہ یہ تو در حقیقت آپ کو انرجائز کرنے کے ذرائع ہیں. آپ کے اندر للہیت پیدا ہو جائے، انرجی پیدا ہو جائے، آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، آپ کے اندر اپنے نفس کے خلاف اس نفس کو کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے، آپ مال کی محبت سے کہیں مغلوب نہ ہو جائے. یہ تو اصل میں اس لیے ہے یہ عبادات. اصل مطلوب کیا ہے؟ حق کا بول بالا ہو، اللہ کا دین غالب ہو. الحق یعلو ولا یعلا علیہ، حق کا حق ہے کہ وہ سربلند ہو، نہ یہ کہ اس کے اوپر کوئی اور جو ہے وہ غالب آ جائے. مغلوب ہونا جو ہے حق کے لیے نہیں ہے. ہمارے اندر اگر دین کی غیرت ہے تو ہمیں تن من دھن لگانا ہے اس حق کو غالب کرنے. یہ فریضہ دینی کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے نہیں ہے. اسی لیے تو میں نے 25-26 برس لگائے ہیں اسی دعوت قرآنی میں. میں تو آتا رہا ہوں یہاں تو قرآن کا درس دیتا رہا ہوں، مسجدوں میں بات ہوتی رہی ہے یا ہالز میں بات ہو گئی ہے کہ بھائی جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے، اور مسجدیں بہرحال کسی نہ کسی مسلک اور فرقے کی ہوتی ہیں، دوسرے مسلک اور فرقے کے لوگ وہاں نہیں آتے، تو اس لیے ہم نے کیا بھائی کبھی یہاں تاج محل ہوٹل میں کبھی کیا، اور اس آڈیٹوریم میں کبھی کہیں اور کیا. لیکن یہ کہ یہ ساری جد و جہد میں نے اپنے تمام ساتھیوں کو بتائی ہے، یہ جد و جہد جاری رکھنی ہے. اس لیے کہ اس تحریک خلافت کو میں نے ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ جیسے ایک درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے، ایک اس کا تنا ہوتا ہے، تنے کے اوپر اب وہ شاخیں ہیں پتے ہیں اور پھل بھی وہیں لگتا ہے. آم کا درخت ہے تو آم کا جو پھل ہے وہ نہ تو جڑ کو لگتا ہے نہ تنے کو لگتا ہے، وہ تو چھوٹی شاخوں میں پتوں کے جھرمٹ میں وہ پھول آئے گا، بور آئے گا، پھر وہ اسی کی شکل میں آم جو ہے اسی سے وجود میں آئے گا. تو یہ تین حصے ذہن میں رکھیں. تو اصل جڑ وہی ہے، رجوع الی القرآن کی دعوت، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کی دعوت، اس کے سیکھنے اور سکھانے کی دعوت. ہم نے 1 ایئر کورس شروع کیا ہوا ہے، یہ میں آپ حضرات کو اس لیے متعارف کرا رہا ہوں کہ جو لوگ بھی جن کے دل میں اس وقت یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اگر وہ واقعتاً اس کام کے لیے سیریس ہے، اگر وہ واقعتاً اس کے لیے تن بندھن لگانا چاہتے ہیں، تو کم سے کم پڑھے لکھے لوگوں کو اپنی اس کمی کی تلافی پہلے کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایم اے کر لیے، ایم بی بی ایس کر لیے، پی ایچ ڈی کر لی، ایم ایس سیز کر لی، کوئی کسی بھی شعبے کے اندر تین تین چار چار پی ایچ ڈیز بھی کر لیے بعض حضرات نے، اور دین کے علم کا کوئی ہم نے شمع تک حاصل نہیں. گویا کہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. ایک اعتبار سے پڑھے لکھے کہ دنیاوی تعلیم انہوں نے حاصل کی، اور ایک اعتبار سے جاہل بحث، جاہل مطلق، کہ قرآن مجید ناظرہ بھی پڑھنا نہیں آتا. یہ جو ہمارے ہاں اس وقت جو عدم توازن ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے انجمن خدام القرآن نے لاہور میں قرآن اکیڈمی قائم کیا، قرآن کالج، 1 ایئر کورس. نکالیے 1 سال اپنی زندگی میں سے، لے لیجئے اگر ملازم ہے لانگ لیو لے لیجئے، ہاف سیلری پر گزارا کر لیجئے. بہت سے لوگوں کی سیلری جو ہوتی ہے اس طرح کی ارن لیوز جو ہے وہ جمع ہوتی ہے، ورنہ یہ جیسے بھی ہو روکھا سوکھا کھا کر 1 سال گزار لیجئے، لیکن لگا دیجئے اللہ کا دین سیکھنے کی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اتنی عربی ضرور سیکھ لو کہ قرآن سے ایک براہ راست گفتگو شروع ہو جائے، ایک ڈائیلاگ آپ کی اسٹیبلش ہو جائے اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ ڈائیلاگ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر وہ براہ راست آپ کے ذہن اور شعور اور آپ کے قلب کے اوپر نازل ہو، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. ترجموں سے تفسیروں سے قرآن نہیں آتا، قرآن کے بارے میں معلومات آپ کے ذہن میں جمع ہو جائیں گی، ترجمہ پڑھ کر بھی اور تفسیر سے بھی. قرآن جب تک اترے نہ آپ کے اندر، اور وہ اترے گا جبکہ ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن اسٹیبلش ہوگا. تو یہ کام تو ہمیں کرنا ہے، اور میں نے اپنے دوستوں کو لاہور میں بھی یہاں بھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک عوامی تحریک کے جوش میں آ کر اور اس جڑ کو جو ہے اس کی طرف متوجہ نہ ہو. اس کام کو تینوں حصوں کو میں نے آج بھی جو میری طویل تقریر تھی لاہور میں جو ہوئی تھی تنظیم اسلامی کی تربیت گاہ میں، اور وہ یہاں بھی ہوئی، اس کا ویڈیو جو ہے وہاں سنایا گیا، ویڈیو موجود ہے اس کا، تو اس کے اندر میں نے اسی کو واضح کیا ہے کہ جڑ کا حق ادا کرنا ہے، تنے کا حق ادا کرنا ہے. تنا ہے وہ تنظیم جو بیعت سموتات کی بنیاد پر وجود میں آئے، اس لیے کہ جب تک وہ تنا کمپیکٹ نہیں ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا، اوپر کے یہ برگوبار جو ہیں یہ تو گویا کہ ہوا میں ہوں گے، اس میں وہ پھل جو ہے صحیح طور سے نہیں آئے گا. تو تحریک کے لیے ضروری ہے، تحریک خلافت کے لیے، کہ وہ جڑ جو ہے وہ بھی اس کو مسلسل برقرار رکھا جائے، اس کی آبیاری ہو، بلکہ وہ جڑیں اور پھیلیں اور وسیع ہوں، تنا مضبوط ہو، اور پھر اوپر جو ہے برگوبار آئیں تحریک خلافت کے. تو اس کو جب تک کہ ہم یہ ایک سنس آف پروپورشن نہیں رہے گا اور اس کے اندر ایک توازن ہم قائم نہیں رکھیں گے، تو اس میں بھی ہماری ناکامی کا خطرہ ہے. تیسری بات جو ہمارے ایک ساتھی نے کہی اور بڑے جذباتی انداز میں کہی، وہ میری ایک ایسی تحریر کا حوالہ دے رہے جو 1968 میں لکھی گئی تھی. بات میں نے صحیح اس وقت جو میں نے لکھی ہے انہوں نے حوالہ دیا، صحیح دیا ہے، لیکن اس کے بعد شاید ان کو معلوم نہیں، جسٹس تنزیل الرحمان صاحب نے وہ ضرورت پوری کر دی. قانون اسلامی مدمن شکل میں دیا جا چکا ہے، وہ چونکہ جدید جو قانون ہے اس کے ماہر ہیں، اس وقت وہ جج ہیں، پہلے وہ جج تھے ہائی کورٹ کے، اب وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، تو اس اعتبار سے ان کا مقام ہے. اور بلکہ میں نے اسی زمانے میں ایک تحریر شائع کی تھی مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی، انہوں نے بھی وہی بات کہی تھی کہ ہمارے علماء شریعت کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن ابھی تک اس کے لیے جو کام ان کے ذمے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، کیا ہے تو جدید تعلیم یافتہ آدمی نے کیا ہے، تنزیل الرحمان. ظاہر بات ہے کہ وہ دار العلوموں سے پڑھے ہوئے آدمی نہیں ہے، وہ تو جدید تعلیم یافتہ آدمی ہے. یہ مولانا بن نوری صاحب نے، اور یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، وہ خود طبقہ علماء کے ایک بڑی اہم شخصیت تھے، لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں ماننا چاہیے، تمام علماء سے انہوں نے خطاب کر کے لکھا. میں نے ان کی وہ تحریر کئی مرتبہ شائع کی ہے میثاق میں، اس لیے کہ شہد شاہد من اہلھا والی بات ہے. طبقہ علماء کا ایک عظیم شخص اپنی اس کوتاہی اور تقصیر کو تسلیم کر رہا ہے کہ ہم نے نعرے تو لگائے ہیں لیکن کام تو ہم نے کوئی بھی نہیں کیا. زکات تک کے مسائل کو ہمارے علماء نے ابھی تک مدون کر کے نہیں دیا ہے کہ جدید مسائل جو ہوں گے اس کے اندر کیا شکل ہوگی. مثلا سیدھا سا مسئلہ ہے، بار برداری کے اونٹوں پر زکات نہیں، زکات ہے ان اونٹوں پر کہ جو گلہ کی شکل میں ہے، جو پالتا ہے، نسل کشی کرتا ہے، اس کے پاس 100 اونٹ ہیں 200 اونٹ ہیں اور وہ مال تجارت کی شکل میں ہے، اس کو وہ بیچتا ہے، اس پر زکات ہے. لیکن جس نے کوئی 10-12 اونٹ رکھے ہوئے ہیں مزدوری کے لیے، یہاں سے سامان لا دے وہاں لے جائے، اس کے اوپر زکات نہیں ہے. بار برداری کے اونٹوں پر زکات نہیں ہے. تو کیا یہ جو اتنے بڑے بڑے ٹرکس اور ٹرالے ہیں، 20-20 لاکھ کا ٹرالا، وہ یہ بھی اسی پر قیاس کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ ایک مسئلہ ہے، اس کے بارے میں غور و فکر. ایک زمانے میں مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ہی نے ایک یہاں مجلس علماء قائم کی تھی ان مسائل پر گفتگو کے لیے، لیکن وہ بات بھی چل نہیں سکی. تو اس اعتبار سے مسائل ہیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد ایک درجے میں یہ کام بہرحال فرض کفایہ ہی کا درجہ ہوا کرتا ہے. اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ ہے ہی نہیں سرے. اسی طریقے سے نظام کے بارے میں بھی، اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک کتاب کے اندر سارا کا سارا نظام لکھا ہوا ہو، لیکن اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، جیسے کہ آپ نے مانا کہ میں نے جو پرسوں تقریر کی تھی اس میں معاشیات کے ضمن میں ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ والے جو مسائل ہیں ان پر گفتگو کی، تو یہ بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ بہت زیادہ تفاصیل میں جانا بسا اوقات کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. فطری یہی بات ہے کہ کسی بھی انقلاب کے لیے، نظام کے لیے بیسک بلو پرنٹ تو دے دیا جائے، لیکن پھر جب اس کی تنفیذ کا وقت آئے ڈیٹیل اس پر ڈسکس کی جائے. ورنہ اگر ڈیٹیل پر پہلے سے ڈسکشن ہو جائے گی تو اسی اس میں قیل و قال میں اور بحث و تمہیز کے اندر بات الجھ جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، وہ بات میں نے پرسوں جمعے میں بھی کہی کہ جو کیپیٹلزم کا ایک اصول ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور مارکیٹ فورسز، اسلام ان کو تسلیم کرتا ہے. لیکن یہاں بھی یہ ہے کہ ڈیمانڈ جب پیدا ہوگی کہ اب نافذ کرنا ہے تو اس وقت سپلائی کیجیے. اس وقت اگر آپ نے سپلائی کھول دی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ کنٹروورسیز اور بحثیں یہ شروع ہو کر اور اسی کے اندر الجھ کر رہ جائے. البتہ بیسک ایشوز دیے جاتے ہیں تو بیسک معاملات دیے جا چکے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ملک میں اللہ کے فضل و کرم سے شیخ محمود احمد مرحوم، انہوں نے بلا سود بینکاری کا بھی ایک پورا ماڈل بنا کر دے دیا. ارادہ ہو، عزم ہو، اصل بات یہ ہے کہ پھر آدمی اس کو پریکٹس میں لائے. یہ یقیناً بات ہے کتاب میں لکھا ہوا اور جب عمل میں آئے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ اشکالات بھی آئیں، کوئی پرابلمس بھی سامنے آئیں، لیکن جب آپ عمل کریں گے تو پرابلم سالو ہوں گے. تو اس اعتبار سے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یہ نظام جو ہے، اور دوسرے یہ کہ قانون جو ہے اور نظام، ان دونوں میں ایک فرق ہے. جیسا کہ میں نے بارہا اپنی تقریروں میں بیان کیا ہے، نظام کو قانون چلاتا ہے، اور نظام جب قائم کرنے کا وقت آتا ہے تب قانون کی ضرورت پیش آتی ہے. اس اعتبار سے زیادہ تفاصیل میں قانون کے قبل از وقت جانا جو ہے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ زیادہ مفید نہیں ہے. وہ تو جب وقت آئے گا پھر ڈیسیجنز ہوں گے، نافذ ہو جائے گا، اور اس کی تنفیذ کے بعد ایسا نہیں ہے کہ کلوز ہو گیا چیپٹر. بعد میں اگر کوئی اس سے بہتر رائے آتی ہے تو یہ تو ایک جب ایک لیونگ آرگنیزم ہے، اس لیونگ آرگنیزم میں آج کی سٹیٹ جو ہے وہ ایک لیونگ آرگنیزم ہے. آج کل ریاست کا تصور، لیجسلیشن جو ہے وہ مسلسل ہوتی ہے، قانون میں ترمیم ہوتی ہے، قانون کے اندر کوئی تبدیلی کر دی جاتی ہے، وہ کلا کی کتابوں میں آپ کو چیپیاں لگی ہوئی ملیں گی. تو جب ایک لیونگ آرگنیزم کی حیثیت سے قانون شریعت نافذ ہوگا، اجتہاد تسلسل کے ساتھ ہوتا رہے. یہ تو در حقیقت اجتہاد اس لیے بند ہو گیا دروازہ، اس کا فلو اس لیے رک گیا کہ کہیں عملاً وہ نافذ ہے ہی نہیں، تو سٹیگنیشن تو آنی تھی. تو اس کے نفاذ کا جو ہے در حقیقت وہ انقلابی جد و جہد وہ ہے کہ جس مرحلے سے ہم دو چار ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے. ایک صاحب نے جو ایک سوال پیش کیا ہے تصویر کا، اس کے بارے میں جان لیجئے کہ تصویر کشی کیمرے کے ذریعے سے اس کے حرمت پر اس طرح کا اجماع نہیں ہے جس طرح کے ہمارے بعض علماء بیان کرتے ہیں. عالم عرب کے علماء کی اکثریت اس کی قائل ہے کہ کیمرے کی تصویر حرام نہیں. اصل تصویر حضور کے زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، یہ مسئلہ بھی ان اجتہادی مسائل میں سے ہے کہ جو حضور کے زمانے میں تو تھے نہیں، نئے پیدا ہوئے تو اجتہاد کرنا پڑے گا. آپ کے علم میں ہوگا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ جیسی بڑی شخصیت بھی اس کی قائل رہی ہے، فتویٰ تھا کہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا حرام ہے. اس لیے لاؤڈ اسپیکر بہرحال حضور کے دور میں نہیں تھا، یہ بات کی پیداوار ہے. اب اس میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے آیا مؤذن کی اپنی اذان اپنی آواز جو ہے بڑھائی جا رہی ہے، یا یہ کہ اس میں کوئی اور ایلیمنٹ شامل ہو گیا ہے؟ اس کو تو جو لاؤڈ اسپیکر کے میکنزم کو جانتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے. جس عالم دین نے یہ نہیں پڑھا ہے معاملہ تو انہوں نے تو فتویٰ دے دیا تھا، اور فتویٰ ان کا جو ہے بہت طویل عرصے تک نافذ رہا مساجد کے اندر. بہت عرصے تک یہ ہوتا رہا ہے، خاص طور پر تھانوی مکتب فکر کی مساجد، کہ تقریر اور واعظ کے لیے تو پھر بھی استعمال کر لیتے تھے لاؤڈ اسپیکر کو، لیکن اب خطبے کا وقت آیا تو اذان بھی بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، خطبہ بھی نماز بھی. لیکن اب یہ کہ سب کے سب استعمال کر رہے ہیں، کون سی مسجد آج ہے، کون سا تھانوی عالم دین ہے کہ جو اب لاؤڈ اسپیکر استعمال نہ کر رہا؟ تو ان چیزوں کے اندر جیسے جب کوئی نئی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اختلاف ہوتا ہے. کیمرہ ایجاد ہوا ہے تو علماء میں اختلاف ہوا کہ آیا اس تصویر کا بھی وہی حکم ہے جو ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر کا؟ تو اختلاف ہوا. عالم عرب کے علماء نے کہا کہ نہیں، یہ علیحدہ شے، یہ عکس ہے، وہ ہاتھ سے بنائی جانے والی تصویر حرام مطلق ہے. لیکن ہمارے علماء، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے علماء کی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ بھی حرام ہے، لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں کوئی تمدنی ضرورت ہو وہاں جائز ہے. وہ سب کے سب کہتے ہیں. اب آپ کو کرمنل انویسٹیگیشن کرنی ہے تو ایک مجرم کی یا ملزم کی تصویر آپ کے پاس ہو تو اس کی تلاش آسان ہے. پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، ان چیزوں کے لیے ضرورت ہے. تعلیم کے لیے کئی میڈیکل ایجوکیشن ہے، میڈیکل ایجوکیشن تو تصویروں کے بغیر چلی نہیں سکتی، کتابوں کے اندر اگر وہ تصویریں نہ دی جائیں. تو ان سب کا کہنا یہ ہے کہ جہاں کوئی تمدنی ضرورت ہو وہاں پر اس کی اجازت ہے. اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، باقی اگر میری کوئی تصویر چھپی ہے وہ بلا ضرورت چھپ گئی، لیکن میں نے صرف اس وقت یہ واضح کیا ہے کہ یہ اس طرح کے مسائل میں سے نہیں ہے جس پر کنسنسس ہو. چنانچہ علماء کی تصویریں چھپتی ہیں، ان کے اپنے پرچے ہیں، چھپتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد نے 1912 میں الہلال شائع کیا تھا، وہ مصور تھا، با تصویر تھا، اور شیخ الہند جیسی شخصیت نے بھی اس کی تعریف کی تھی، اگرچہ اس پرچے کی تعریف کی تھی. یہ نہ سمجھیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تصویروں کی تعریف کی تھی، معاذ اللہ، یہ مغالطہ نہ ہو جائے، لیکن پرچہ انہیں بہت پسند تھا، الہلال بھی، البلاغ بھی، دونوں کے دونوں با تصویر پرچے تھے. بہرحال ہماری پالیسی اب یہ ہے، جیسا کہ آپ کو ابھی بتائیں گے عبدالرزاق صاحب، کہ اب ہم ندا کو بدل رہے ہیں. ایک تو یہ کہ واپس لا رہے ہیں ہفت روزہ، نمبر دو یہ کہ اب اس کا نام بدل رہے ہیں ندائے خلافت. یہ جو میں نے اپنی تحریک کے تین حصے بیان کیے، وہ جو ہے ہمارا دعوت و رجول القرآن کا حصہ، انجمن اور اکیڈمی وغیرہ، اس کا پرچہ ہے ماہانہ حکمت قرآن، نام کی بھی اس کے ساتھ ایک مناسبت ہے. تنظیم اسلامی کا ماہانہ آرگن ہے میثاق، اور اب یہ تیسری جو ہم نے اپنی اس تحریک کا عنوان جو ہے ایک رابطہ عام کے لیے جو تحریک خلافت کا نام اختیار کیا ہے، اس کے لیے پرچہ ہو جائے گا ہفت روزہ ندائے خلافت. اس کا ڈیکلریشن حاصل کر لیا گیا ہے. اب اس سابقہ شکل میں تو آخری پرچہ دسمبر میں چھپ چکا، اب یہ نیا پرچہ جو آئے گا یہ ندائے خلافت کے نام سے آئے گا. اور اس میں تو ہماری خواہش یہ ہے کہ جو بھی معاونین خلافت ہیں، ایک پرچہ تو ان کو ہدیتاً بھیج دیا جائے گا نمونے کے طور پر، پھر وہ اس کے خریدار بنے، بلکہ خریدار کیا بنے، اس کے فروخت کرنے والے بنے، لوگوں تک پہنچائیں، وہ ذریعہ ہمارا بنے گا، خبریں کہیں جلسے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں تاکہ عوام تک بات پہنچے. آپ کو بھی معلوم ہوتا رہے کہ کام ہو رہا ہے تو ایک حوصلہ بڑھتا ہے کہ یہ کام جس کے اندر ہم نے بھی شمولیت اختیار کی تھی چل رہا ہے، کچھ آگے بڑھ رہا ہے. یہ بھی آج کل کی تحریکوں کے اور تنظیموں کے ناگزیر لوازم میں سے ہے. تو بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں ہم نے طے کیا ہے کہ کوئی پرسنل تصویر کسی کا، کوئی جو ہے شخص کی نمایاں تصویر شائع نہیں ہوگی، جلسے کی تصویر ہو جائے گی، اس میں کوئی مقرر کھڑا ہو تاکہ وہ زیادہ نمایاں جو ہے کسی ایک شخص کو اس میں نہ کیا جائے، کو فوکس نہ کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ جلسے کا کوئی تاثر دینا یہ بھی در حقیقت آج کی ہماری پبلسٹی کے ذرائع میں سے ہے. ویسے میں یہ عرض کر دوں کہ اب ویڈیو کیسٹ یہ اس دور کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے. جو کتابچوں کی بات آپ کر رہے ہیں، کتابوں کی بات کر رہے ہیں، حقیقت یہ کہ کتابیں پڑھنے والے اب کم رہ گئے ہیں. کتابچے بھی جو تو کچھ ذرا سا بھی کچھ اپنا علمی کوئی ان کی حیثیت ہے وہ پھر کتاب چاہے کیا ہے اور مفت مل رہا ہو تو پھر پڑھتے ہی نہیں بالکل. اور لیکن یہ کہ ذرا سا اگر وہ سائزیبل ہے تو وقت نہیں ہے. آج کا جو ہے آپ کے علم میں ہے ہوگا کہ ایران کے انقلاب کو کہا گیا کیسٹ ریولیوشن. یہ ذرائع ابلاغ جو ہے آڈیو اینڈ ویڈیو کیسٹس, یہ سب سے بڑا جو ہے ابلاغ کا اس وقت ذریعہ ہے. کار میں آدمی جا رہا ہے, اس کا وہ ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا ہے, اور ساتھ ہی ظاہر بات ہے کہ یہ وقت اور کسی کام میں تو ہو نہیں سکتا, ٹیپ سن سکتا. اس سے یہ کہ واقعہ یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ امریکہ وغیرہ میں جہاں عام آدمی تقریباً 4 گھنٹے روزانہ کار میں صرف کرتا ہے, جو لوگ سبرز میں رہتے ہیں اور اکثر و بیشتر آبادی تو وہاں اسی طرح ہے. ڈاؤن ٹاؤنز میں تو اب آبادیاں رہی نہیں, صرف افرو امریکنز رہ گئے, باقی عام لوگ جو ہیں وہ دور رہتے ہیں. اس سبرب سے کہیں ڈاؤن ٹاؤن تک جانا کسی شہر کے, وہ شکاگو ہو یا بالٹیمور ہو یا کوئی اور ہو, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ معمولی بات ہو. اور کہیں اگر ہو گیا کوئی روڈ بلاک تو وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ واپسی, اس میں لوگوں نے واقعہ یہ کہ اس طریقے سے سنے ہیں میرے یہ کیسٹس کہ انہیں حفظ ہو گئے, اتنے اتنے بار سنے. تو اس کا زیادہ اہتمام کریں, اور اس میں دقت کچھ نہیں. کیسٹ ہے وہ 2 منٹ کے اندر اس کی کاپی ہو جائے گی, جو بھی روپے لگتے ہیں 2-3-4 روپے اس کے اوپر لگیں گے. پھر آپ اس کو صاف بھی کر سکتے ہیں. کتاب پر تو جو لگ گیا اس میں کچھ اور تو نہیں چھپ سکتا, لیکن کیسٹ پر اب آپ اگلا کیسٹ ریکارڈ کر لیجیے. اس کو ذریعہ بنائیے اس فکر کو پھیلانے کا, اور یہ جب تک کہ تفصیل سے لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا. پنجاب میں تو اللہ کے فضل و کرم سے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا جو ناظم ہے تحریک خلافت پاکستان ہے, ان کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ پنجاب میں تو اب ہم قصبات میں بھی جا رہے ہیں, دیہات میں بھی جا رہے ہیں, بعض علاقوں میں, پورا نہیں. لیکن یہ کہ ابھی سندھ میں تو کوئی ہماری ابھی کوئی خاص جو ہے کوئی نفوذ نہیں ہے, تنظیم کی بھی کوئی خاص شاخ جو ہے اندرون سندھ موجود نہیں ہے. بلوچستان میں بھی صرف کوئٹے میں ہماری تنظیم تھی, وہی کچھ کام ہے. لیکن یہ کراچی میں تو واقعہ یہ ہے کہ آپ کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ کا جان پھیلا سکتے ہیں, اور اس کا ایسا سلسلہ بنائیے کہ لوگ دیکھیں سنیں اور آگے پہنچائیں, آگے پھیلائیں, ایک سلسلہ چلے. اور ایران میں پورا انقلاب کہلایا ہے کیسٹ ریولیوشن. وہ تو بیٹھے ہوئے تھے خمینی صاحب کہیں عراق میں, اور کبھی پھر جا کر بیٹھ گئے تھے فرانس میں, پیرس میں, ان کی تقریریں آتی تھیں اور وہ کاپی ہو کر اور پورے ملک کے اندر پھیل رہی. آپ سینسر کر لیں گے, اخبارات آ رہے ہیں تو سینسر ہو جائیں گے, کتابیں رک جائیں گی, کیسٹ کا سمگل ہونا کیا مشکل ہے, اور پھر اس ایک کیسٹ سے آپ لاکھوں بناتے چلے جائیں گے. تو اس کو آپ جو ہے ذریعہ ابلاغ کے ذمن میں اس کو اس اعتبار سے چھوٹے پمفلٹ میں انشاءاللہ ہم شائع کریں گے. چنانچہ یہ 4 ورقہ بھی چھوٹا ہی ہے, یہ ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ کافی بڑی تعداد میں ہم پہنچا چکے ہیں. اور اس سے جیسا کہ ایک تجویز آئی بھی ہے کہ اخبار میں شائع کر دیا جائے, کئی دفعہ سوچا تو ہے, لیکن یہ کہ شاید ابھی کوئی بہت بڑی مچھلی جو ہے وہ ہمارے اس خلافت کے جال میں ابھی پھنسی نہیں ہے. اللہ کرے کہ پھنسے, اس لیے کہ کیا بعید ہے. اور یہ جو باتیں کہی گئی تھی کہ یہ کلفٹن میں نہ ہو اور غلبہ غربا ہی سے ہوتا ہے, یہ بھی اصل میں تاریخ کا ایک صحیح مطالعہ نہیں ہے. ابو بکر صدیق غربا میں سے نہیں تھے, عثمان غنی غربا میں سے نہیں تھے, نہ طلحہ زبیر عبد الرحمان ابن عوف وہ بھی غربا میں سے نہیں تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سابقون الاولون یہ ہیں, اور یہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہے. تو یہ ہیومن آرگنزم جو ہے اور جو سوشل ایک ہمارا سٹرکچر ہے اس میں ہر ایک کی اہمیت ہے. تحریک شروع جب ہوتی ہے تو اس کو سب سے پہلے جو انٹیلیجنسیا ہے, جو صاحب اثر طبقہ ہے, اس میں ایک مضبوط نیوکلیس بنانا ہوتا ہے, اور یہ مشکل کام ہوتا ہے. عوام میں آپ کوئی ایک جذباتی سی تحریک اٹھا دے, جیسے اٹھے گی ویسے مر بھی جائے گی. لیکن یہ کہ اگر آپ کا انٹیلیجنسیا, سوچنے سمجھنے والے لوگ, ان کے اندر اگر مضبوط نیوکلیس بن جائے, وہاں سے درجہ بدرجہ بات نیچے اترے. جیسے کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے کم یہ کہ پنجاب کی حد تک ہمارا یہ کام اب نیچے کے لیولز پر آ رہا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ حضرات کراچی کے لیے بھی کور کسے, لیکن پہلے یہ کہ اس کو بھی ذہن میں رکھیں. کلفٹن میں کوئی ہمارا چوائس نہیں تھا, وہ تو یہ کہ وہاں پر ہمیں اللہ تعالی کے فضل سے اور بعض ہمارے احباب کی کوشش سے وہ اتھارٹی نے ہمیں وہ مسجد کا پلاٹ دے دیا, ہم نے بنا لیا. اب باقی کسی جگہ پر تو ہر مسجد کسی فرقے کی ہے, کیا کریں. اور یہ کہ اکثر و بیشتر تو جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ کسی دوسرے کا داخلہ بھی پسند نہیں کرتا. ہمارے تو پوسٹر پھاڑ دیے جاتے ہیں مسجدوں کے باہر, ابھی لگا کر گئے, ابھی دیکھا تو صاف ہے, پھر لگایا, پھر دیکھا پھر پھٹا ہوا, کیا کیا جائے. تو اس لیے کہ جو بھی ایک میں نے رکھا ہے, جو ماہانہ اپنا جمعہ, اب کوئی جگہ ہے اور یہ بھی آپ نہ سمجھیے کہ وہاں پر صرف کاروبار لے جاتے ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں اور بیکار لوگ بھی آتے ہیں، بیکار یعنی وہ جن کے پاس کار نہیں ہے، وہ بیکار دوسرے معنی میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ آتے ہیں وہ تو جذبہ ہوتا ہے، وہ لے کر آتا ہے، آپ اپنی سوشل جو ہے کمٹمنٹس ان کے لیے نہ معلوم کہاں سے کہاں تک کے سفر کرتے ہیں، فلاں عزیز کی شادی ہے نہیں جائیں گے، تو تحریک جب گرو کرے گی تو اس کو عوامی سطح پر لانا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کم پنجاب میں اس کا سلسلہ کچھ نہ کچھ شروع ہو گیا۔ آپ دعا کریں اس میں، ہمیں کچھ اور لوگ ایسے چاہیے جو ہم وقت اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ اس کے لیے بھی میں نے لاہور میں بھی اور یہاں بھی اپنے رفقا کو کال کیا ہے، اب چونکہ کون ہمت کرتا ہے، کس کو اللہ توفیق دیتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے۔ یہ جو فرمایا گیا کہ تحریک خلافت تو ہے پوری دنیا کی، یہ صرف پاکستان کا لفظ اس میں کیسے ایڈ کیا جائے یا کیوں، اس کا کیا جواز ہے؟ تو اس کو آپ اگر سیرت النبی سے سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آئیڈیل یہی ہے کہ پوری دنیا میں، اور ہوگا یہ، لیکن طریقہ یہی ہے کہ پہلے کسی ملک میں نافذ کرو تب آگے بڑھے گا نا۔ پوری دنیا میں بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھ کر کسی اور کی صلاحیت کار اور استعداد نہیں ہے۔ 23 برس کی محنت شاختہ کے نتیجے میں آپ کی حیات طیبہ میں تو صرف جزیرہ نمائے عرب میں وہ نظام قائم ہوا، اس سے آگے تو نہیں، بلکہ یہی آپ کی حکمت عملی تھی کہ آپ نے اپنے کام کو ابتدا سے زیادہ ایکسپینڈ نہیں کیا، ورنہ حضور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد آپ کو کوئی مالی دقت نہیں تھی، آپ یہ کر سکتے تھے کہ جیسے ہی نبوت کا آپ کا اعلان کیا مکے میں، آپ کچھ لوگوں کو جو ہے ہائر کرتے، انہیں ملازم رکھتے اور ان کو بھیج دیتے، جاؤ اس کا اعلان کرو، قسطنطنیہ میں بھی کرو، ایران میں بھی کرو، مصر میں بھی کرو، جاؤ اعلان کرو۔ نہیں، 10 برس تک تو آپ نے مکے سے باہر قدم نہیں نکالا، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر۔ لیکن حضور نے 10 برس تک مکے سے باہر قدم نہیں نکالا۔ مکے سے باہر قدم صرف اس معنی میں نکلتا تھا کہ کوئی میلہ ہے، کہیں بازار لگا ہوا ہے تو وہاں جاتے تھے آپ، باقی کسی اور شہر، عرب کے کسی اور کونے، حالانکہ تجارت کے لیے آپ شام جاتے رہے، آپ کے جو تجارت آپ نے کی ہے تو اس میں تو اس وقت کی جو ہائیسٹ جو سطح تھی ایکسپورٹ امپورٹ، اس پر آپ نے تجارت کی ہے، قافلے لے کر آپ جاتے تھے۔ بلکہ بعض لوگوں کی تو یہ رائے ہے، یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی، لیکن یہ کچھ سبسٹینشیٹ نہیں ہو سکی، کچھ انہوں نے بھی بعد میں شاید اس کو بدلا ہی ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا، میں نے خود سنا یہاں پر، جو سندھولوجی انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی ہے حیدرآباد میں، وہ یونیورسٹی کے ساتھ، اس میں تقریر تھی، میں نے سنی کہ حضور کے قدم مبارک سرزمین سندھ میں پہنچے، یعنی آپ پر وہی جھٹ ہوئی اس سے پہلے کاروباری سفر کے ضمن میں، یہ جہاں آج کل الخبر جگہ ہے سعودی عرب کے مشرقی ساحل پر، یہاں تو حضور ہر سال آتے تھے، اس لیے کہ بہت بڑا میلہ وہاں لگتا تھا، اس وقت کا سمجھیے انڈسٹریل یا ٹریڈ فیئر لگتا تھا وہاں، اور چین وغیرہ سے، ہندوستان سے، سندھ سے سب تاجر وہاں آتے تھے، تو وہاں تو تقریباً ہر سال آپ آتے تھے۔ لیکن میں اس وقت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کوئی سفر آپ کا تبلیغی نہیں ملتا پورے 10 برس تک۔ یہ ہے اصل میں اس خلافت کے نظام کی جو اصل میتھڈالوجی ہے، اس کے لیے رہنمائی ہمیں وہاں سے ملے گی۔ وہ تو جب آپ کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور وہ جو ایک قبائلی جو آپ کو ایک پروٹیکشن حاصل تھی خاندان بنی ہاشم کی، وہ ختم ہو گئی، اور طے کر لیا گیا کہ اب ان کو قتل کر دیا جائے، باقاعدہ ان کی جو پارلیمنٹ تھی دار الندوہ، اس میں طے کر لیا گیا، ریزولوشن واز کیریڈ، اکیلے ختم ہوئی بات۔ اب ابو طالب سے اندیشہ تھا کہ وہ بنو ہاشم کو ان کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیں گے اور ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی قریش کے گھرانوں میں، اس اندیشے سے ہم نے آج تک ان کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ نہیں کیا، لیکن اب کر دو۔ تب حضور طائف گئے۔ تو اس اعتبار سے جان لیجئے کہ حضور کی 23 برس کی محنت سے صرف جزیرہ نمائے عرب میں نظام آئی، پھر 24 برس میں پھیل گئے، تو نتیجہ تو یہی ہوگا کہ اب بھی کہیں ایک جگہ ہوگا۔ اور ہم ظاہر بات ہے چین میں نظام قائم کرنے کی جدوجہد تو نہیں کر سکتے، ہم تو اگر کریں گے تو اس ملک میں، اور اس کے کچھ آثار بھی ہیں، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، پوری دنیا میں ایک ہی ملک ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے، یہاں ہندوستان کی تاریخ جو ہے یوں سمجھیے کہ ہندوستان کے لوگوں کا خلاصہ آ کر جمع ہوا ہے۔ اس اعتبار سے میں خاص طور پہ کراچی سے کہتا رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو اپنی اس حیثیت کو پہچاننا چاہیے کہ وہ علاقے کے جہاں پر یہ سارے کام ہوئے، احمد سرہندی کہاں تھے؟ شاہ ولی اللہ دہلی میں تھے. شہیدین کی تحریک کہاں سے چلی ہے؟ لکھنؤ سے بھی آگے، وہ جو بریلی، جو دوسری بریلی، ایک تو بانس بریلی ہے اور وہ رائے بریلی، وہاں سے قافلہ شروع ہوا. سارا یہ سی پی کو کراس کرتے ہوئے، راجپوتانے کو کراس کرتے ہوئے، سندھ کو کراس کرتے ہوئے، افغانستان کو کراس کر کے یہ لانگسٹ مارچ ہے، اور پھر پہنچے ہیں اس پہاڑی علاقے میں، یہ سوات کا اور یہ سارا علاقہ جو بنیر کا، اور پھر یہ جو ہزارہ کا علاقہ ہے وہاں شہادت ہوئی. تو ان سب کا خلاصہ جو ہے ان علاقوں کے لوگوں کا وہ یہاں آیا ہے. سب سے بڑے لوگ جو ہیں اس نسل کے وہ یہاں ہیں. تو انہیں محسوس کرنا چاہیے کہ تاریخ کا ایک بڑی برکت بھی ہے جو ان کے ساتھ ہے، اور ایک بہت بڑا بوجھ بھی ہے. جن کے رتبے ہوں سوا ان کے سوا مشکل ہے. تو یہاں پر اس کام کے لیے جو ہے زیادہ محنت کیجئے. اور میں اس وقت اس کا ذکر کر رہا تھا اس اعتبار سے کہ یہ آثار ہیں، کہ یہ ساری جو تحریکیں چلیں اور سارے عظیم شخصیتیں پیدا ہوئیں وہ بر عظیم پاک و ہند میں ہوئی. تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید اب جو ہو، میں یہ مختلف تقریروں میں اس کے مختلف شواہد بیان کرتا رہا ہوں، اور میری کتاب جو ہے استحکام پاکستان، اس میں بھی اس پر بحث پوری موجود ہے، کہ میں اس اعتبار سے پوری امید ہوں کہ یہی پر ہوگا، یہی سے شروع ہوگا انشاءاللہ. وہ معلوم ہوتی ہے یہ ڈیفائن جو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن جو اس کی سکیم ہے، اس میں پاکستان کا قیام میرے نزدیک ایک اہم لینڈ مارک ہے. بہرحال ہم شروع یہاں کریں گے، اسی لیے ہم نے اس کا نام رکھا تحریک خلافت پاکستان، تاکہ ہر چیز ویل ڈیفائنڈ ہو. اب ویسے تو یہ کہ ہمارے یہاں کوئی چھوٹا سا مذہبی ادارہ بنتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ بھی ورلڈ مشن، ورلڈ اسلامک مشن لگانے میں کیا مشکل کام ہے؟ ورلڈ لگا دیجیے، کوئی کہیں پابندی نہیں، کسی کی طرف سے کوئی قدغن نہیں. جیسے کہ ہمارے دیہات میں، قصبات میں صرف ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے کسی اگر کمرے کے اندر کوئی بیچارہ جو بھی خادم دین ہے وہ کام کر رہا ہے تو بورڈ لگا دیتا جامعہ کہتا یونیورسٹی کو. کون اسے روکنے والا کہ جامعہ کا بورڈ لگایا ہے؟ یا تو صرف ناظرہ قرآن کی تعلیم ہے، تم نے جامعہ کہہ دیا اس کو، جامعہ عرب یونیورسٹی کہہ دیا. تو کوئی نہیں، ہم بھی اس کو ورلڈ کر سکتے، لیکن اٹس بیٹر ٹو بی ریئلسٹک. تدریجن ہی ہمیں بڑھنا ہے، اور نہ ترکبن نہ طبقن ان طبق، جیسے قرآن میں آیا ہے کہ تم درجہ بدرجہ ہی بڑھو گے. تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے دے، کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں بڑے بڑے مرحلے ابھی آنے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کے خلوص کا امتحان سب سے پہلے اپنی ذات، اپنا گھر، یہ ہے پہلا ٹیسٹ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہی آسان کام نہیں. اللہ ہمیں توفیق دے، پھر بنیادیں مرسوس بنیں، تن من دھن لگائیں، اللہ کرے کہ یہاں قائم ہو جائے، اس کا ایک نمونہ دکھا دے. میں نے تو اپنی ان دنوں کی تقریروں میں واضح کیا ہے کہ علامہ اقبال نے 1937 میں جو تصور دیا تھا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تقدیر ہے جو پوری ہو کر رہے گی، ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی جو صوبے ہیں ان پر مشتمل ایک مسلمانوں کی آزاد مملکت قائم ہوگی. اور یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ خود قائد اعظم اس وقت تک صرف 14 points تک پہنچے تھے. کوئی ہندوستان کی تقسیم، کوئی علیحدہ ملک مسلمانوں کے لیے، قائد اعظم کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا اس وقت. یہ تو 1937 میں ایک خواب دیکھا ہے علامہ اقبال نے. وہی مجوز پاکستان ہے، مصور پاکستان، مفکر پاکستان. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس لیے کہ اسلام کی وہ تعلیمات جن پر دور ملوکیت میں پردے پڑ گئے، وہ دور ملوکیت جب آیا ہے اسلام کی بہت سی تعلیمات چھپ گئی اس کے پیچھے، تو ان پردوں کو ہٹا کر اسلام کی اصل اور صحیح تعلیمات، وہ سسٹم آف سوشل جسٹس، عدل اجتماعی کے نظام کا ایک نمونہ ہم دکھا سکے دنیا کو. اس لیے تو اللہ تعالیٰ اگر اس خواب کو سچا کر دے، ایک درجے میں تو سچا کر دیا 1947 میں، یعنی 17 برس بعد، 1937 سے 1947 وہ ملک وجود میں آ گیا. اور علامہ اقبال کے خطبے میں مشرقی پاکستان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے. ایک ویژنری ہونے کے ناطے یہ اصل میں ہمارا جوش و خروش تھا اس وقت کے، جو بہت زیادہ بہت عروج پر پہنچ گیا تھا. مسلم لیگ کی تحریک جو ہے اپنے عروج پر تھی، ورنہ 1947 کے ریزولوشن میں بھی جمع کا صیغہ ہے، اسٹیٹس، انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹس ان دی نارتھ ویسٹ اینڈ نارتھ ایسٹ آف انڈیا. لیکن بعد میں 1947 میں اس کے اندر ترمیم کی گئی، اسٹیٹ کیا گیا. بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تو تحریک خلافت پاکستان، تاکہ ہم یہاں پر پہلے قائم کریں، پھر اللہ تعالی ہمت دے تو آگے بڑھے گا. جہاں تک 4 ورقے کو اخبار میں شائع کرنے کا ہے، یہ تجویز یہاں پر ہمارے ساتھیوں کے زیر غور ہے، اور دیکھیں گے اگر کچھ حضرات اس کے لیے اپنے کچھ سرمایہ جو ہے وہ آفر کریں. ویسے تو ابھی ہمارے ہاں ایک مسئلہ زیر غور ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس نظام خلافت، تحریک خلافت کا بھی کوئی نظام انڈیپینڈنٹ بنایا جائے، یا جیسے کہ تنظیم اسلامی اس کو لے کر چل رہی ہے اسی طریقے سے تنظیم ہی اس کو لے کر چلے. اس پر ہمارے رفقاء میں بھی اختلاف رائے ہیں، اس کو بالکل انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں تو بھی کوئی اندیشہ ہے، تابع کرتے ہیں اور بالکل اس کا جز بناتے ہیں تب بھی یہ کہ جو نئے آدمی آ رہے ہیں، آپ حضرات آ رہے ہیں، آپ کی اس میں پارٹیسپیشن کس طور سے ہو. تنظیم میں تو شمولیت جو ہوتی ہے وہ بیعت سے ہوتی ہے، اور وہ بیعت کا مسئلہ جو ہے وہ تو کافی آدمی ٹھوک بجا کر سوچ سمجھ کر یہ مرحلہ طے کرتا ہے. تو ابھی یہ مسئلہ ہمارے ہاں زیر غور ہے، اور میں اس میں کوئی چیز چھپا نہیں رہا، جو بھی کچھ ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اوپن میں، اس لیے کہ مسئلہ آپ سے بھی متعلق ہے تو ہم اس پہ بارے میں یہ غور کر رہے ہیں. اسی طرح یہ کہ آیا آپ حضرات سے بھی کوئی مالی تعاون حاصل کیا جائے یا نہیں، مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے. ہم نے اب تک، میں یوں سمجھیے کہ انجمن خدام القرآن سن 72 میں قائم کی تھی اور یہ سن 92 آ گیا، 20 برس ہو گئے. اللہ کا شکر ہے کوئی کنٹروورسی آج تک اس انجمن کے بارے میں، اس کے فرض کے بارے میں نہیں آئی، اس کا اتنا معاملہ کلین رکھا ہے. تحریک خلافت جو ہماری چلی تھی 20s میں، افسوس یہ ہے کہ اس میں بھی ایسا ہوا کہ مولانا محمد علی جوہر جیسی شخصیت کے اوپر بھی لوگوں نے الزام لگا دیے کہ انہوں نے فنڈز کھا لیے، اور بڑی بدنامی آتی ہے. تو بڑا خوف آتا ہے کہ اگر فنڈز کا معاملہ ہو اور کوئی چندہ کیا جائے، ریس کیا جائے. اچھا یہ بھی ہے کہ اس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی، کیا کریں؟ اس لیے قرآن مجید میں جہاں جہاد کا لفظ آتا ہے، مال پہلے یا جان بعد میں، جاہدوا فی سبیل اللہ بے اموالکم وانفسکم، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اپنی جان سے بھی. لیکن یہ کہ اگر ہم معاونین تحریک خلافت سے بھی کچھ تعاون چاہیں مالی، تو اس کا حساب کتاب کیا ہو؟ وہ کوئی ایک علیحدہ سا نظام بن جائے، اس کی پوری کوئی اس کے کسٹوڈینز ہوں، اس کے کوئی ٹرسٹیز ہوں، اور وہ ہم سے علیحدہ ہوں. تو اس طریقے سے کوئی ایسا نظام بن جائے، اس کے بارے میں ہم غور کر رہے ہیں. اب تک ہم نے آپ سے کوئی پیسہ جو ہے نہیں مانگا، اور نہ ابھی ہمارا کوئی پروگرام ہے. البتہ یہ کہ کوئی شخص اگر یہ طے کرتا ہے کہ اس اشتہار کے اگر 1,00,000 روپیہ لگتا ہے تو یہ میں دینے کو تیار ہوں، تو وہ کوئی چندہ نہیں ہے، وہ تو اس کا بل سیدھا کا سیدھا اسی کے ہاتھ میں تھما دیں گے کہ یہ آپ نے خرچ کیا ہے، اور اس میں لکھ دیں گے عطیہ اشتہار ایک بندہ خدا کی طرف سے، یا ان صاحب کا نام بھی آ جائے، کوئی حرج نہیں، بڑی اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں. تو اس میں کوئی چندے کی بات نہیں، حساب کتاب کی بات نہیں، وہ تو ایک خرچ ہے ڈائریکٹلی بھی، دوسرے حضرات کر سکتے ہیں معاونین میں سے جو بھی چاہیں. اسی طرح ہم نے کہا تھا یہ 4 ورقہ اپنے طور پہ چھپوائیے، 1,00,000 چھپوا دیں، پہنچا دیں لوگوں کو، اس طریقے سے بھی پہنچا سکیں، مفت تقسیم کرا دیں. تو یہ سارے کام آپ اپنے طور پر کریں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ابھی کوئی مالی نظام جو ہے اس تحریک معاونین جو ہے خلافت کا، جب تک کہ ہم کوئی آخری فیصلہ نہ کر لیں کہ اس کا نظم کیا ہوگا، اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، اس میں کون لوگ ذمہ دار ہوں گے، آیا اس کا کوئی علیحدہ سے فنڈ بنایا جائے، یا تنظیم اسلامی ہی اپنے جو بھی محدود سے وسائل ہیں انہی کے تحت اس کو چلانے کی کوشش کرے. یہ مسئلہ ابھی ہمارے ہاں زیر غور ہے. باقی یہ کہ اکرام غازی صاحب اصل میں ہمارے ایک بزرگ کے یہ صاحبزادے ہیں جو آخری یہاں پہ اظہار خیال کے لیے آئے تھے، اور چونکہ تحریک خلافت سے ان کا ایک خاندانی رشتہ ہے، اس لیے کہ ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم جو جماعت اسلامی کے بڑے ایک اہم رفیق رکن تھے، اور صحافی تو وہی تھے، ایک اکیلے ہی صحافی تھے، یا مولانا مودودی بھی اپنے آپ کو صحافی ہی کہتے تھے اس لیے کہ ماہنامہ نکالتے تھے، لیکن یہ کہ روزنامہ تسنیم اور اس سے پہلے کوثر وغیرہ یہ سب ملک نصر اللہ خان ان کے صاحبزادے ہیں یہ. اب انہوں نے جو بات کہی ہے، چونکہ یہ اس حلقے میں رہتے ہیں صحافیوں ہی کے حلقے میں، تو استہزاء بھی ہوگا، تمسخر بھی ہوگا، مذاق بھی اڑائے جائیں گے. اس کے لیے آپ قبر کسیں، آپ اس میدان میں ہیں، ہر شخص جہاں ہے اس کے لیے اس کو اپنی ذمہ داری کا زیادہ احساس کرنا چاہیے. میں تو اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے تو ابھی تک صحافی حضرات سے ڈیل کرنا ہی نہیں آتا، ہم نے اس سے پہلے یہ کام کیا ہی نہیں، ہم تو اپنا کام کرتے تھے، مسجد میں گئے درس دیا، اب یہ ان کو بلایا جائے رپورٹرز کو. ہمارا کافی بڑا سیمینار ہوا لاہور میں، کوئی صحافی نہیں آیا، کسی نے رپورٹ نہیں کیا، وہ تو جلسوں کا کر دیا، بڑے مشکور ہیں. اور ہمیں تو بتایا گیا تمہاری اگر یہ کوئی پریس ریلیز بھی چھپ جاتی ہے، پتہ نہیں کیسے چھپ جاتی ہے، یہاں تو جو لوگ پیسے نہیں دیتے رپورٹرز کو ان کی کوئی ایک لائن نہیں چھپ سکتی. تو جب ہماری قومی زندگی کی ہر شعبہ جو ہے کرپٹ ہو گیا ہے، تو وہ بھی کوئی آسمان سے تو نازل نہیں ہوئے، وہ بھی اسی گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان ہیں. اب ہر ایک کے لیے اگر کوئی بالائی آمدنی کا تصور ہے، تو ان کی بھی تو کوئی بالائی آمدنی ہونی چاہیے. تو یہ مسائل ہیں کہ جن سے ہم دو چار ہیں، اسی وجہ سے چھوٹے چھوٹے اجتماع ہوتے ہیں ان کی تصویریں لگی ہوتی ہیں بڑی بڑی، اور ہمارے خاصے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں ان کو کوریج نہیں دی گئی. تو یہ ہم تو اللہ کے حوالے کرتے ہیں ان معاملات کو، لیکن جو بھی اس تحریک میں دلچسپی لینے والے اس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کام کے اندر پیش رفت کر سکتے ہیں، بریک تھرو کر سکتے ہیں. وہ اپنے صحافیوں کو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود قائل کریں کبھی میری آمد پر ایسا فنکشن کر لیں کہ انہیں بلائیں اپنے ذاتی کانٹیکٹ سے، پھر یہ کہ کوئی اشکالات ہوں وہ حل کروائیں. اس لیے کہ بہت سی چیزیں واقعتاً جو ہیں وہ ایسے مغالطے ہیں جو پیدا کر دیے گئے، ان مغالطوں کو اگر ہم حل کریں گے. اور اصل شے آخری بات کہہ رہا ہوں کہ سارا کام ہوگا اللہ کی تائید اور نصرت سے، ہمارے کیے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا اللہ کی مدد اور نصرت سے. ہاں اللہ کی مدد اور نصرت مانگنے کے لیے کچھ شرط ہے، پہلے اس کے ساتھ خلوص کا رشتہ قائم کر لو، اس کے ساتھ خود مخلص ہو جاؤ. اگر ہم دھوکے بازی کریں گے اللہ کے ساتھ تو پھر اللہ دھوکا دینے میں سب سے بڑھ کر ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، لفظ اگرچہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ دھوکے باز ہم کہیں اللہ کو معاذ اللہ، لیکن قرآن مجید میں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اللہ انہیں دھوکا دے رہا. تو واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم دھوکے بازی اللہ کے ساتھ کریں گے تو ہم اپنے آپ کو دھوکا دیں گے، اور یہ کہ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر ہماری رسی دراز کی جائے گی اور ہم یہ سمجھیں گے کامیاب ہو رہے ہیں، حقیقت میں کامیابی نہیں ہوگی. تو اللہ سے توفیق مانگیے، اس کے ساتھ اپنا رشتہ خلوص کی بنیاد پر استوار کیجیے. جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو خلوص کے ساتھ، ہمارا دل گواہی دے کہ میں اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا. جو کمزوری ہے اس کو مان لیجیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اس سے بڑھ کر تو غفور اور رحیم کوئی ہے ہی نہیں. منافقین سے بھی کہا جاتا تھا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. بھائی کوئی خطا ہو گئی، کمزوری ہو گئی، غلطی ہو گئی، آؤ اللہ کے رسول کے پاس، اپنی خطا کا اقرار کر لو تو تم دیکھو گے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. اگر انہوں نے استغفار کیا ہوتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی غلطی مان لی ہوتی، تو اللہ تو تواب اور رحیم ہے. تو اللہ کے ساتھ جو بھی اپنی کمی ہے اس کو تسلیم کر کے باقی اپنا رشتہ استوار کریں ہم صحیح، اپنی ذات پر، اپنے گھر میں، اپنے دائرہ اختیار میں اللہ کے خلیفہ بنیں. جس شے میں اللہ نے ہمیں خلافت دی ہوئی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تن من دھن اس کے لیے اپنا ارادہ قائم کر لیں. تو انشاءاللہ تعالی مجھے تو توقع ہے کہ اسی ملک سے انشاءاللہ یہ نظام خلافت کا احیاء ہوگا، وہ خلافت علام الحاج نبوہ قائم ہوگی. اس لیے کہ یہ سارے کام جو ہیں جن کی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو ہو کر رہنے ہیں. بس یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی کم ہمتی کی وجہ سے جو سعادت ہمیں مل سکتی تھی اس سے اپنے آپ کو محروم کر لیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ واقعتاً ان میں سب سے جو اہم بات ہے جس پر بار بار انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے جذبہ پیدا کیا ہے کہ ہم اس کے دین کے نفاذ کے لیے، اس نظام خلافت کے قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو جو ہے وہ بدلنا ہوگا. لیکن جس طرح کے ماحول میں اس وقت ہم ہیں، چاروں طرف جس طرح سے شر اور برائی کا سیلاب ایک آیا ہوا ہے معاشرے میں، ظاہر ہے کہ اس سے اس طریقے سے ہمارے لیے بچنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم خود اس پیغام کے دائی بن کر کھڑے ہو جائیں. اس پیغام کو اگر ہم خود لے کر لوگوں تک پہنچانے میں لگ جائیں گے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ پھر ہم خود کم از کم بچ جائیں. دوسرے چاہے اس کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن یہ کہ انسان خود ضرور اس سے بچ جاتا ہے. وہ آیت میں آپ کو چاہوں گا کہ سنا دوں جس میں کہ یہ نوید ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس کام کے اندر جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. جو سورہ آل عمران کی وہ آیت ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو جو ہے وہ معروف کا حکم دے اور منکر سے منع کرے. اور یہی لوگ ہیں کہ جو در حقیقت فلاح پانے والے ہیں. اگر ہم واقعتاً اپنے آپ کو اس کام میں لگا دیتے ہیں، اس خلافت کے قیام کے سلسلے میں، اس پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے جو ہے وہ ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کے لیے تمام ذرائع کو ہم استعمال کرتے ہیں جو بھی ہمارے بس میں ہیں، وہ بے شمار ہیں، ان کا یہاں پر احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو چند باتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ ہر شخص جو ہے جس جس ماحول میں ہے، وہ ان ذرائع کو ایک دائی کی حیثیت سے وہ کھڑا ہو جائے، ایک خلافت، نظام خلافت کے لیے اپنے تن من لگانے کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا دائی بن جاتا ہے، اس کی طرف بلانے والا اگر وہ بن جاتا ہے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک جذبہ خود بخود جو ہے وہ حاصل ہوتا چلا جائے گا، لوگ جو ہیں وہ خود اس کو اس پر جو ہے وہ مجبور کریں گے یا توجہ دلائیں گے کہ وہ خود اس کی زندگی میں جو خامیاں ہیں وہ بھی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو میں چند باتیں جو ہیں اس حوالے سے آپ کو، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک کام جو ہے اس میں آپ کے ساتھ جو لوگ شامل ہوئے ہیں معاونین کی حیثیت سے، یہ آپ کے اس مقصد کے لیے، آپ کے لیے تعاون کا ذریعہ بن سکتے ہیں، آپ کے اس کام کو آسان کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو ہم ایسا انتظام انشاءاللہ کریں گے کہ آپ کے علاقے میں جس جو لوگ بھی معاونین تحریک خلافت ہیں، ان سے بھی آپ کو آگاہ کریں، تاکہ آپ پھر ان سے مل جل کر، وہ آپ کے ہم خیال ہیں، اور اس دور میں کسی ہم خیال کا ساتھی کا مل جانا جو ہے بڑی، بہت بڑی نعمت ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے ہمیں کہ وہ بھی ہمارے اس خیال میں ہمارا شریک ہے۔ تو ان کے ایڈریسز ہم آپ کو مہیا کریں گے، آپ ان سے بھی رابطہ رکھیں۔ اور پھر یہ کہ ہمارا یہاں پر جو صرف ایک ہی جگہ پر، یہ جیسے ابھی آیا ہے کہ کلفٹن میں ہی ہمارا دفتر نہیں ہے، شہر میں مختلف جگہ پر ہماری تنظیم کے دفتر موجود ہیں، جس میں کہ یہ سارا تحریک خلافت کا لٹریچر بھی اور مختلف چیزیں یہاں پر اویلیبل ہیں، دستیاب ہیں۔ بنس روڈ پر ہمارا دفتر موجود ہے 11 داؤد منزل میں، پھر اسی طرح نارتھ ناظم آباد میں حیدری کے پاس جو ہے وہ ایک دفتر موجود ہے، مختلف علاقوں میں دفتر موجود ہیں، ان میں آپ رابطہ کیجئے۔ ادھر جو ہے وہ ایئرپورٹ کے سامنے مدام اپارٹمنٹس میں دفتر موجود ہیں، تو ان میں رابطہ کر کے آپ یہ ہمارے اس لٹریچر وغیرہ کو وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مستقل رابطہ آپ کا رہنا چاہیے، اس کے لیے ہم مختلف پروگرام جو ہے وہ رکھیں گے کہ ایک ماہانہ اجتماع بھی اس طرح کا ہو جایا کرے ہمارا۔ ہر ماہ تو شاید اس طرح ہوٹل میں ہم نہ کر سکیں، لیکن یہ کہ اس کا کوئی انتظام کریں گے کہ اس طرح کا ایک ماہانہ اجتماع ہو، جس میں ہم اپنے ہم خیال ساتھی جو ہیں وہ مل کر بیٹھیں، اور انہوں نے جو مہینے کے دوران جو بھی اس طرح کا کام کیا ہو، اس کے لیے جو ہے وہ پھر اپنے خود یہاں پر بیان بھی کریں، تاکہ ایک دوسرے کو اس سے جو ہے وہ حوصلہ اور جذبہ جو ہے وہ حاصل ہو۔ تو اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اہتمام کریں گے۔ اب میں چند باتیں جیسے کہ ابھی یہاں پر کی گئی ہیں ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ جو چار ورقہ ہم نے اس کام سے تعارف لوگوں کو پیدا کرنے کے لیے شائع کیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ بھی شامل ہوں، اس کو زیادہ سے زیادہ وسیع حلقے تک پہنچائیں۔ واقعتاً یہ جتنی بڑی بڑی آبادیاں ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچانا یہ بہت بڑا کام ہے، اسی کے لیے تجویز بھی اخبار والی آئی ہے۔ تو اس کے بنڈل ہم نے یہاں پر بنا کے رکھے ہیں، اور لاگت کی قیمت پر ہم نے اس کو یہاں پر فراہم کیا ہے، جی سبسیڈائز، لاگت سے بھی کم قیمت پر ان کو جو ہے وہ یہاں پر ہم نے رکھا ہے۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کام کو ہم نے اب لے کر چلنا ہے، مفت بھی رکھے جا سکتے تھے، لیکن یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ ختم ہونے والی بات ہے، تاکہ اس کا یہ سرکل قائم رہے۔ تو یہ 50-50 کے بنڈل، 100-100 کے بنڈل، 1000 کی تعداد میں، 500 کی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ 50 پمفلٹ کا بنڈل جو ہے وہ 10 روپے اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے، اور اسی طرح 100 کا بنڈل جو ہے 20 روپے میں۔ تو اس حساب سے آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں جو ہے وہ یہاں سے آپ خریدیں، اور اس کو جو ہے اسی طرح تقسیم نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس کو پڑھنے پر آمادہ کریں، اور ان کو جو ہے ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوں اپنے اپنے حلقہ احباب میں، جہاں کہیں بھی ہیں آپ، اس میں اس کو موضوع بنائیں اپنی گفتگووں کا، اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اس میں اس کے ساتھ ہی عہد نامہ تعاون بھی ہم نے یہاں پر فراہم کر دیا ہے، وہ بھی ساتھ لے کر جائیں، اور اس کو بھی جن لوگوں کے ساتھ آپ کی گفتگویں ہوں، اگر وہ آپ سے کنونس ہو جاتے ہیں، آپ کی بات وہ قبول کرتے ہیں، تو پھر ان سے وہ عہد نامہ تعاون جو ہے وہ پر کروائیں۔ اور یہ ایک ٹارگیٹ کی حیثیت سے سامنے رکھیں ایک مہینے کے لیے، کہ کم از کم پانچ افراد کو آپ کوشش کریں اس دوران میں کہ یہ پیغام جو ہے ان تک پہنچایا جائے، اور انہیں جو ہے وہ آپ بات سمجھا کر اور معاونین کے حلقے میں انہیں شامل کریں. اسی طرح سے یہ چراغ سے چراغ روشن ہوگا تو یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی. ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی اپنے موضوعات، جو گفتگو ہم ادھر ادھر کی گفتگویں کرتے ہیں ان میں موضوع اس موضوع کو بھی شامل کرنا ہوگا. تو یہ کام ہے کہ جو ایک کرنے کا ہے، اس کے لیے ہم نے معاون فارم بھی یہاں رکھے ہوئے ہیں، تعاون فارم بھی اور یہ پمفلیٹ بھی. دوسری بات یہ ہے کہ محترم ڈاکٹر صاحب جو مختلف جلسوں کے اندر انہوں نے تقاریر کی ہیں اسی موضوع پر، اس میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی ہے. یہ جو ہمارا پمفلیٹ ہے اس میں تو صرف نکات بیان کیے گئے ہیں اور اس سے وہ بات پوری طرح سے واضح ہو کر سامنے نہیں آتی پوری دلائل کے ساتھ. وہ کیسٹس بھی یہاں پر ہم نے اویلیبل کیے ہیں جس میں یہ مفصل تقاریر جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی موجود ہیں پورے دلائل کے ساتھ. ان کو آپ جو ہے، جیسا کہ ابھی محترم ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ کیسٹ جو ہے وہ آج کے دور میں کتنا مؤثر ذریعہ ہے، ایک کیسٹ ریولوشن آیا ہے پوری اس کیسٹ کی بنیاد پر ایران کے اندر. تو اس کو استعمال کیجئے، زیادہ سے زیادہ یہ کیسٹس لے کر لوگوں تک پہنچائیے، اپنے گھروں میں محفلیں منعقد کیجئے، ان میں بیٹھ کر لوگوں کو سنوائیے، اکٹھا کیجئے ان کو، اور یہ پیغام اس طریقے سے بھی ان لوگوں تک پہنچائیے، سننے کے لیے لوگوں کو دیجئے. یہ آپ کے بریف کیس میں یہ کیسٹس موجود ہونے چاہیے ہر وقت، آپ خود بھی اس کو سنیں، لوگوں کو بھی اس کو اپنے دفتروں کے اندر لوگوں کو سننے کے لیے دیں اور ان سے واپس لے کر اس حلقے کو پھیلائیں زیادہ سے زیادہ. تو اس کیسٹ سے زیادہ جو ہے وہ کام آپ کو لینا چاہیے. اسی طرح اخبارات میں جو مضامین وغیرہ لکھنے کے جیسے ابھی بات آئی ہے ہمارے سامنے، یہ بھی ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے کہ اس میں آپ اگر کوئی مضمون لکھ سکتے ہیں اس خلافت کے برپا کرنے کے حوالے سے، خطوط لکھے جا سکتے ہیں ایڈیٹر کو، اس میں اس کا جو ہے وہ تقاضا لوگوں کے سامنے لایا جا سکتا ہے، یہ بھی بہت مؤثر ذریعہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ فرینچ ریولوشن جو ہے اس میں ادب اور لٹریچر کا کتنا حصہ تھا، اس ناولوں اور ڈراموں کے ذریعے سے وہ ساری بات جو ہے وہ پھیلائی گئی ہے اس قوم کے اندر، اور اس کے نتیجے میں وہ خیال اور نظریہ جو ہے اس نے انقلاب برپا کر دیا اس ملک کے اندر. تو اس اعتبار سے یہ مختلف رائے ہیں. اس میں میں یہ چاہوں گا کہ مجھے بھی آپ کا تعاون درکار ہوگا، آپ غور و فکر کرتے رہیں، اس کو مختلف تجاویز آپ کے ذہن میں آئیں تو اس سے بھی مجھے ہمیں نوازتے رہیں. یہ تعاون فارم جو ہے اس پر ایڈریسز لکھے ہوئے ہیں، یہاں کے مقامی ہمارے محترم نسیم الدین صاحب جو ہیں، یہ حلقہ سندھ کے یہاں پر ناظم ہیں، یہ اس دفتر میں موجود ہوتے ہیں ڈیلی. یہ ہمارا جو بنس روڈ پر دفتر ہے، آپ خود بھی وقت نکال کر جب آپ کو موقع ملے ان سے آ کر ملاقات کریں، ان سے تبادلہ خیال کریں، اگر کوئی چیز اشکال ہے اس کو سمجھنے کے لیے وہاں پر تشریف لائیں. لٹریچر چاہیے وہاں سے آپ کو ملے گا، مشورے چاہیے وہ آپ کو یہاں سے ملیں گے، ایک رابطہ جو ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ مسلسل ہونا چاہیے، اور اس سے جو ہے وہ انشاءاللہ یہ کام جو ہے وہ آگے بڑھانے میں مدد ملے گی. اسی طرح اپنے اپنے محلوں کی سطح پر، جیسا میں عرض کر چکا ہوں کہ اپنی چھوٹی چھوٹی مجالس کے اندر بھی اس کیسٹس کے ذریعے سے بات کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں. تو یہ چند باتیں تھیں، خاص طور پر ندا کا ذکر بھی ابھی ہوا تھا کہ یہ پرچہ جو ہے ہم نے اس کو مختص کر دیا ہے اس تحریک خلافت کے لیے، یہ اس کا ایک مستقل آرگن ہوگا، اس کے اندر جو ہے اسی حوالے سے مضامین بھی اور معلوماتی مضامین جو ہے ہم شائع کریں گے، اس کی رپورٹس اس کے اندر جو ہے وہ آئیں گی. آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ بھی اگر مضامین اس خلافت کے موضوع کے حوالے سے لکھنا چاہیں تو وہ آپ تحریر کر کے ہمیں بھجوائیں، اس کے اندر جو ہے وہ شائع کیے جائیں گے. اسی طرح جو ہے اس کا پہلا پرچہ اعزازی طور پر ہم آپ کی خدمت میں بھیجیں گے، وہ اسی مقصد کے لیے کہ آپ خود تو ضرور اس کے خریدار بنیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں تک اس کو پہنچانے کا بھی انتظام کریں، فروخت کریں لوگوں کو، 10 پرچے آپ منگوائیں، 20 پرچے منگوائیں مرکز سے، اور اسی طرح اس کو پھر اپنے دفاتر میں مختلف ساتھیوں تک جو ہے وہ، ایک تحریک اسی چیز کا نام ہے کہ حرکت پیدا ہو جائے، ہر وقت ہمارے ذہن پر یہ دھن سوار ہو جائے کہ ہمیں یہ پیغام آگے پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے اس پرچے کو بھی یہ بہت مفید ایک پیغام ہوگا کہ جو ہماری روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہیں تحریک خلافت کے حوالے سے، پورے پاکستان میں جو کام ہو رہا ہے اس کی ایک تصویر ہر ہفتے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آتی چلی جائے گی. تو اس طریقے سے یہ جو ہے مختلف اور بھی اس میں بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. اس میں آپ ہم اس کے لیے کچھ سٹکرز بنوانا چاہتے ہیں, اس کے لیے کچھ پوسٹرز ہم بنانا چاہتے ہیں جس میں کہ اس پیغام کو جو ہے وہ پہنچایا جائے. آپ اگر کچھ سٹکرز کے لیے عبارات, کچھ ایسی مؤثر عبارات جو ہے وہ ہمیں بھجوا سکیں, پوسٹرز کے لیے کچھ ایسے ڈیزائنز بنوا کر بھجوا سکیں, تو وہ بھی جو ہے وہ ہم غور کر کے اس کو جو ہے وہ مشورہ کر کے ان کو ہم جو ہے وہ فائنل شکل میں لا سکتے ہیں, جس سے کہ زیادہ وسیع پیمانے پر یہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے. جی بس یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اب اس کے بعد غالباً یہاں پر نسیم الدین صاحب آپ کو بقیہ نماز وغیرہ کے بارے میں یا اور پروگرام جو ہے بتائیں گے.
کہیں دھوکے سے غلطی سے ایسے لوگوں کے پندے میں نہ پھنس جائیں. اللهم اجعل هذه البلاد بلاد باكستان آمنة ووفقنا نقيما نظام الخلافة فيها. پروردگار اس ارض پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے, تیرا عطا کردہ ملک ہے, اسے اپنے حفظ اور امان میں رکھ اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں نظام خلافت قائم کر سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.